الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذل جود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ الانبیاء کی دو آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 88 یہ دو آیات کریمہ جن میں اللہ کے پیارے نبی سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے اور ان کا واقعہ ان کا قصہ بہت مشہور ہے. اور آیت کریمہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے بھی جو ہے سیدنا یونس علیہ السلام کا قصہ ہر وقت ذہن میں رہتا ہے. تو آج انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں اس مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے کہ سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں اور اس سے جو کچھ لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور جو اس کے منافع ہیں اور فائدے ہیں اور جو اس سے اچھی باتیں اور جو ہے انسان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اچھی چیزیں ہیں ان کو ذہن نشین کر دیا جائے. سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے آپ تشریف لائے. ایک قول یہ ہے. کچھ اور اقوال بھی ہیں کہ آپ حضرت لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے بانجے ہیں. آپ کا نام نامی یونس ہے اور آپ کے والد کا نام متا بھی ضبط کیا گیا ہے اور متی بھی لکھا گیا. آپ کی والدہ کا نام بدورا ذکر کیا گیا ہے. سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ملک شام میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ دفن ہوئے. یہ آج کا شام جو ہے یہ تو بالکل تھوڑا سا ہے. جو اصل شام ہے جو احادیث میں جس کا ذکر آتا ہے وہ شام پورا فلسطین, پورا اسرائیل, پورا جو ہے اردن, پورا سیریا اور عراق کا کافی سارا حصہ, یہ اصل شام ہے. آپ شام میں پیدا ہوئے اور آپ کے جب آپ کے دور کے بادشاہ جو ہے وہ حضرت حزقیاہ ہیں, اور اس دور میں جو عراق نینوا اور موصل ہے, موصول جس کو آج بولتے ہو, موصول اور نینوا بستی ان کے درمیان دریائے دجلہ بہتا ہے, تو جو نینوا اور موصل کا بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا, اس وقت مشرک تھا اور ستارہ زحل جو ہے اس کی پوجا کرتی تھی اس کی قوم. تو انہوں نے حملہ کیا اردن اور فلسطین پر. اس وقت حضرت یونس علیہ السلام وہاں تھے, تو حملہ کر کے تو اس نے وہاں سے بہت سارے لوگوں کو, بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں کو جو اردن اور فلسطین میں تھی, ان کو گرفتار کر کے وہ اپنے ملک میں لائے اور ان کو کافی سامان لوٹ لیا. تو جب ان کے کافی لوگوں کو لوٹ لیا گیا اور لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, تو حضرت جو حزقیاہ بادشاہ تھے انہوں نے حضرت شعیہ علیہ السلام جو اس وقت بنی اسرائیل کے نبی تھے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ اب مسئلہ بڑا خراب ہے, ہمارے کافی لوگ پکڑ کر وہ لے گئے ہیں, سامان لوٹ لیا ہے, تو کیا کرنا چاہیے. حضرت شعیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان پر چڑھائی کرو اور اپنے آدمی واپس لے آؤ ان پر حملہ کر کے. تو حضرت حزقیاہ نے کہا کہ اگر ہم حملہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہمارے قیدیوں کو جو وہ پکڑ کر لے گئے ہیں ان کو وہ ہلاک کر دیں گے, تو اس لیے یہ طریقہ صحیح نہیں کہ ہم ان پر حملہ کریں تو اپنے لوگوں کا نقصان کریں گے. تو آپ ایسا کریں, کسی نبی کو آپ وہاں بھیجیں جو جا کر ان کو تبلیغ کرے اور ان سے بات چیت کر کے, ان کو تبلیغ کر کے, ان کی اصلاح کر کے پھر اپنے آدمیوں کو واپس لایا جائے. تو حضرت شعیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی بادشاہی میں اس وقت پانچ نبی موجود ہیں. اندازہ لگائیے کہ یہ ایک وہ دور تھا. آج تو صحیح آدمی بھی کمیونٹی میں ملنا بڑا مشکل ہے. ایک وہ دور تھا جب اس مختصر سے علاقے میں اللہ کے پانچ نبی موجود تھے. تو حضرت شعیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پانچ نبیوں میں سے کسی کو بھیج دے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی کسی کا انتخاب کیجئے. تو انبیاء میں بھی فرق ہوتا ہے. تو حضرت شعیہ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں جو انبیاء ہیں ان میں کس نبی کو وہاں بھیجا جائے. تو جو سب سے زیادہ عبادت گزار, جو سب سے زیادہ خوبصورت, جو سب سے زیادہ اچھی تبلیغ کرنے والا اور لوگوں کے اوپر جس کی بات کا اثر ہونے والا اور جو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول, وہ حضرت یونس علیہ السلام پائے گئے ان تمام میں سے. تو سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ آپ چلے جائیے وہاں, آپ باوجود خوبصورت ہونے کے, بہت عظیم رسول اور نبی ہونے کے باوجود آپ کے اندر غصہ بہت تھا, آپ بہت غصے والے تھے, بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو ان کو جب بلایا گیا تو آپ اتنے عبادت گزار تھے, فرمانے لگے کہ اگر مجھ میری بجائے آپ کسی اور کو وہاں بھیج دو تو یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ میرا جو ہے عبادت میں خلل آئے گا. اتنے حالانکہ تبلیغ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے, لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر معاف کر دیا جائے, میں یہاں جو کام کر رہا ہوں مجھے یہاں کرنے دیجئے, تو آپ کسی اور کو انتخاب کر دیجئے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ حضرت شایہ علیہ السلام کا حکم ہے اور حضرت شایہ علیہ السلام نبی ہیں, تو ان کا حکم ہمارے لیے ماننا لازم اور واجب ہے, آپ چلے جائیے. تو سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلتے ہیں اور نینوا بستی میں آپ آتے ہیں. آج نینوا بستی وہاں موجود نہیں ہے, اس لیے کہ اس دور میں جب آپ نے تبلیغ فرمائی تو اس کے سو جب بادشاہ وہ مسلمان ہوا آپ کی تبلیغ سے, تو اس کے سو سال بعد, سو سال وہ زندہ رہا, اس کی حکومت رہی, اور اس کے بعد وہ نینوا بستی جو ہے وہ مشرک اور کافر ہو گئے, تو اللہ تعالی نے اس پر دوبارہ عذاب بھیجا اور وہ بستی تباہ و برباد اور ہلاک ہو گئی. آج اس نینوا بستی کا وجود نہیں ہے, آج موصول شہر جو ہے وہ ہے موصل, لیکن اس کے سامنے جو دریا دجلہ کی دوسری طرف نینوا بستی ہے وہ وہاں نہیں ہے. تو سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے. آپ کا ذکر قرآن کریم میں 6 سورتوں میں آتا ہے, آپ کا ذکر قرآن مجید میں 6 سورتوں میں آتا ہے, آپ کا ذکر سورہ قلم میں آتا ہے 29ویں پارے میں, سورہ ملک کے بعد والی سورت میں, آپ کا ذکر سورہ والصافات میں آتا ہے, حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورۃ الانبیاء میں آتا ہے, حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر سورہ یونس میں آتا ہے جو سورت آپ کے نام سے موسوم ہے, اور آپ کا ذکر سورت الانعام میں آتا ہے, اور سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ نساء میں بھی آتا ہے. تو یہ 6 سورتوں میں آپ کا ذکر آتا ہے. آپ کا نام جو ہے یونس ہے, آپ کا ایک لقب ذنون ہے اور دوسرا لقب آپ کا صاحب الحوت ہے. نون بھی مچھلی کو بولتے ہیں, چھوٹی مچھلی کو بھی اور بڑی کو بھی نون کہتے ہیں, اور حوت کہتے ہیں بڑی مچھلی کو. تو آپ ذنون بھی کہلائے مچھلی والے, اور آپ صاحب الحوت بھی کہلائے مچھلی والے. تو یہ آپ کا نام قرآن کریم میں اور لقب آپ کا قرآن کریم میں اس طرح آتا ہے. چونکہ آپ کے اس واقعے پر کچھ لوگوں کا اعتراض تھا کہ آپ اللہ کے حکم کے بغیر آپ بستی چھوڑ کر چلے گئے, اور ہمارے اور آپ کے خیال میں, ہمارے اور آپ کے خیال سے مراد عام لوگ جو ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں, نہ کہ آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ نے ان کو سزا دی, مچھلی کے پیٹ میں رکھا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالی نے دو نبی اور رسول ایسے چنے ہیں جن کو اللہ تعالی نے معراج کرایا, اور ایسا معراج کرایا جو دیگر انبیاء کے معراجوں سے بڑا یونیک اور بڑا عظیم معراج تھا. ہر نبی کو اللہ نے معراج کرایا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو بھی, نوح علیہ السلام کو بھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی, موسیٰ علیہ السلام کو بھی, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی, ادریس علیہ السلام کو بھی. یعنی ہر نبی کو اس کے مقام رفیع کے مطابق اللہ تعالی نے اس کو معراج کا شرف بخشا ہے. لیکن دو نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایسی جگہ پر معراج کے لیے چنا ہے جو بالکل خلوت میں ہے, جہاں اور کوئی نہیں پہنچ سکا. ان میں کسی ایک حضور سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ وہاں پہنچے جو عرش اعلی سے اوپر جگہ ہے, جہاں جبریل کی بھی پہنچ نہیں, جہاں کسی نبی کی بھی پہنچ نہیں, جہاں کسی رسول کی بھی پہنچ نہیں, جہاں کسی ولی کی بھی پہنچ نہیں ہے. آپ ایسے مقام پر پہنچے جہاں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. یہ ہے بلندی کی معراج. اور دوسرے حضرت یونس علیہ السلام, آپ کو جو معراج ہوا تو مچھلی کے پیٹ میں معراج ہوا, اور آپ وہاں پہنچے کہ اس گہرائی میں, اس دوری میں, اس مقام پر سمندر کی تہوں میں اور کوئی نہیں پہنچ سکا. کہ جب آپ مچھلی جس مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دی اور وہ پہلے سے انتظار میں تھی اللہ کے حکم کے مطابق کہ میرا نبی آ رہا ہے, خبردار یہ تیرے لیے لقمہ نہیں ہے, یہ تیرے لیے غذا نہیں ہے, یہ تیرے لیے تیرا شکار نہیں ہے, میرے نبی کے گوشت کو, میرے نبی کی ہڈی کو اگر تو نے تکلیف پہنچائی تو مجھ سے زیادہ عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے. تو مچھلی نے جب آپ کو اپنے اندر لے لیا تو یہ جو سمندر کے جانور ہوتے ہیں, جتنے بھی جانور شکار کرنے والے ہیں, ان کے معدے کے اندر ایسی گرمی ہوتی ہے کہ جیسے یہ جو سمندر کا بڑا جانور ہے جو آدمی کو نگل جاتا ہے, یہ جب نگل جاتا ہے تو چند گھنٹوں میں انسان جو اس کی ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں, گوشت گل جاتا ہے اور اس کے معدے کا وہ اس کی غذا بن جاتی ہے. اسی طرح مچھلی بھی ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جب کوئی چیز جاتی ہے تو اس کو چبانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے معدے کی گرمی سے اس کا گوشت, پوس, ہڈیاں وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے کپڑے کو بھی مچھلی کے پیٹ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, آپ کے گوشت کو بھی مچھلی کے پیٹ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, آپ کی ہڈیوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا. بلکہ سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو مچھلی نے 7 سمندروں کا دورہ کیا. وہ 40 دن یا 7 دن یا 3 دن, جو مختلف روایتیں آتی ہیں, زیادہ روایت صحیح ہے کہ 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے. مچھلی نے ہر سمندر میں چکر لگایا اور سمندروں کی تہ میں پہنچی, جہاں پانی کی انتہا تھی, جہاں سمندر کی انتہا تھی, جہاں سمندر کی گہرائی تھی, وہاں تک گئی. اس نے پورے دریاؤں اور پورے سمندروں کی سیر کرا کر حضرت یونس علیہ السلام کو لیے پھرتی رہی, یہاں تک کہ جب دوسری مچھلی نے جو ہے نر مچھلی نے رابطہ کیا اس مچھلی سے تو اس نے کہا نہیں, میرے پیٹ میں اللہ کا نبی ہے, میں اس وقت کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوں گی. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ مچھلی آپ کو لیے پھرتی رہی, یہاں تک کہ آپ نے سمندروں کی تہ میں اللہ کی تسبیح سنی. جب آپ کے کان میں وہ تسبیح پہنچی تو عرض کیا اے رب قدوس، میرے کان میں اس سمندر کی گہرائی میں بھی تیرا ذکر اور تیرا نام جو ہے میرے کانوں تک پہنچ رہا ہے، اے اللہ یہ کون سی مخلوق ہے جو تیرا ذکر کرتی ہے؟ ہم تو دو نفل پڑھ لیں تو پورے شہر کو سر پر اٹھایا ہوتا ہے، جی ہم مسجد میں دو نفل پڑھ کے آ رہے ہیں، ہم کوئی چیز صدقہ خیرات کر دیں تو جب تک اخباروں میں ہماری فوٹو نہ آئے، جب تک ہمارا ذکر اخباروں میں نہ آئے، ہماری وہ نیکی قبول نہیں ہوتی، جب تک ہم کسی کے ساتھ بھلائی نہ کر لیں اور جب تک شہر کے بچے کو پتہ نہ چلے اس وقت نہیں۔ لیکن اللہ تعالی کی ذات وہ ہے کہ جس کا ذکر سمندر کی تہوں میں بھی مخلوق کر رہی ہے، تو عرض کیا یہ کون سی مخلوق ہے اے اللہ جو تیرا ذکر کر رہی ہے؟ فرمایا یہ دواب البحر ہیں، یعنی یہ میری سمندر کی مخلوق ہے، سمندر کی جنات جو سمندر میں جن رہتے ہیں یہ ان کا ذکر ہے، سمندر میں جو مچھلیاں رہتی ہیں یہ ان کا ذکر ہے، سمندر میں جو جانور جو مخلوق میں نے پیدا فرمائی ہے یہ سمندر کی مخلوق میرا ذکر کر رہی ہے۔ تو آپ نے عرض کیا اے رب قدوس، تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں رکھا ہے، اے اللہ میں ایسی مسجد بناؤں گا، ایسی جگہ پہ تیری ذات کو سجدہ کروں گا کہ کسی مخلوق نے تجھے اس جگہ پہ نہیں پوجا ہوگا اور نہیں سجدہ کیا ہوگا۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے مسجد بنائی، عبادت گاہ بنائی، اور اللہ کا نبی 40 راتیں اس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ اور پھر وہ ذکر کیسا تھا؟ وہ ذکر جو تھا وہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ تھی جس کو جب سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے آپ کا جب سانس رکا، تو آپ کو محسوس یہ ہوا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، کیونکہ سانس رک گیا ہے، میری ہو سکتا ہے یہ میری موت کا وقت ہو۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام نے اس وقت اس سانس رکنے کے بعد اس آیت کریمہ کا، اس ذکر کا انتخاب کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس ذکر کو جب آپ نے کیا، اور کتنی دفعہ کیا؟ 125,000 مرتبہ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ آج لوگ 125,000 پڑھتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 40 راتیں رہ کر، 40 دن رہ کر آپ نے 125,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی۔ اور آپ کے پڑھنے سے کیا ہوا کہ مچھلی کا جو پیٹ تھا وہ بالکل روشن ہو گیا، وہ اندھیرا نہ رہا، جو پہلے اندھیرا تھا، پہلے 3 اندھیرے تھے، ایک اندھیرا تھا مچھلی کے پیٹ کا اور دوسرا اندھیرا تھا سمندر کا کہ سمندر کی تہ میں یہ مچھلی لے گئی، اور وہ اندھیرا تھا، تیسرا اندھیرا تھا رات کا۔ تو 3 اندھیرے تھے، اسی لیے قرآن نے فرمایا فنادا فی الظلمات، کہ اس نے یونس علیہ السلام نے اندھیرے میں، یا اندھیرا در اندھیرا در اندھیرا، اس میں اپنے رب کو پکارا، تو رب تعالی نے اس آیت کریمہ سے اس ظلمات اور اندھیرے کو ایسا دور کیا کہ مچھلی کا پیٹ بالکل روشن ہو گیا، اور ایسا روشن ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہ کر آپ دنیا کی ساری مخلوق کا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ سیدنا یونس علیہ السلام نے پڑھی وہاں۔ خیر ہم آگے چلے گئے، موضوع یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام تبلیغ کے لیے جب اس قوم کے پاس پہنچے، اور وہ کتنی قوم تھی؟ قرآن مجید فرقان حمید جو واحد نبی ہیں جن کا قرآن نے جن کی امت کا ذکر فرمایا ہے، کیا کتنی امت ہے؟ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ فَالْتَقَمَ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو 100,000 امتی دیا، یا کچھ زیادہ، یہاں او بمانے یا نہیں ہے، اگرچہ او بمانے یا ہوتا ہے تو کسی آدمی کو یہ وام پڑے کہ رب کو بھی علم نہیں کہ ایک لاکھ اور کتنے تھے، ایک لاکھ دس کہہ دیتا، ایک لاکھ بیس کہہ دیتا، تو او بمانے واؤ ہے، کیا مانا؟ ایک لاکھ اور کچھ زیادہ. تو یزیدون میں کئی کو چار قول ہیں کہ دس ہزار تھی لاکھ سے زیادہ، یا تیس ہزار تھی، یا چالیس ہزار تھی، بیس ہزار تھی، چالیس تھی، یا ستر، ایک لاکھ ستر ہزار قوم تھی، یعنی ایک لاکھ ستر ہزار امتی تھے جو جس کی طرف آپ تبلیغ کے لیے گئے، یا ایک لاکھ چالیس تھے، ایک لاکھ بیس تھے، یا ایک لاکھ دس ہزار تھے. تو یہ واحد نبی ہیں جن کی امت کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے کتنے امتی تھے جن کی طرف آپ تبلیغ کے لیے گئے. تو جب آپ وہاں پہنچے، آپ نے جا کر بادشاہ سے جس کا نام پرتھوی، جس کا نام اس جو کافر بادشاہ تھا اس کا نام تھا پرتھوی، دوسرا بھی نام آگے ہے کہیں آئے گا، بتاتا ہوں آپ کو. پرتھوی ہراکل، یہ بت پرست تھا. اس کو، اس کے پاس آپ پہنچے، آپ نے اس کو تبلیغ فرمائی کہ ہمارے بنی اسرائیل کے آدمی جو لے کر آیا ہے تو چھوڑ دے اور اسلام قبول کر لے. ہاں جی، اس نے کہا اسلام قبول کیوں کروں، اسلام قبول کیوں کروں؟ اگر اسلام اتنا ہی متبرک ہوتا، اگر تمہارا مذہب اتنا ہی اچھا ہوتا تو رب تعالیٰ تمہیں شکست کیوں دیتا اور ہمیں فتح کر دیتا؟ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں نا جی، کہتے ہیں کہ اگر اسلام اتنا متبرک مذہب ہوتا، اگر اسلام اتنا اچھا ہوتا تو آج یہ اسلامی ممالک جو ہیں یہ اللہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اور ساری مخلوق کے سامنے اتنے ذلیل کیوں ہوتے؟ ہمارا مذہب جو ہے سچا ہے، دیکھو ہم جس طرح منہ کرتے ہیں اور اس طرح ہماری فتح ہی فتح ہمیں ملتی ہے. بلکہ ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی غیر مسلم جو ہیں وہ کتنے ترقی کر گئے، ہم جہاں کھڑے تھے ہم وہاں کے وہاں رہ گئے. تم تو تب اعتراض کرو جب تم صحیح مسلمان ہو. جب قصور اپنا ہو تو اسلام پر تھوپتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم نہ سستی کرو نہ حزن کرو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تم بہت بلند قوم ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ تو. تو مومن نہیں بنو گے تو پھر ذلت ہوگی، اور مومن بنو گے تو جیسے اسلام کی تاریخ گواہ ہے پوری دنیا پر تم حکومت کرو گے، گھر پر بیٹھے ہوگے اور دشمن جو ہے جو دنیا کے دوسرے کونے پر ہوگا اس کے وجود پر کب کبھی تاری ہو جائے گی. تو اس نے بھی یہی کہا، اس نے کہا آپ مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہو، تبلیغ کرتے ہو کہ ایمان لے آؤں، ایمان لے آؤں، تم بھی تو ایماندار ہو، پانچ نبی تمہارے اندر موجود ہیں، پھر تب رب تعالیٰ نے تم کو شکست کیوں دی؟ اور آدمی میں پکڑ کر لایا ہوں تو مجھے تمہارے اسلام کے ساتھ، تمہاری تبلیغ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. تو سیدنا یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا ہم نے عرض کیا کہ آپ بڑے سخت مزاج تھے، آپ جو ہے نا بہت جلدی غصے میں آ جاتے تھے، تو جب لوگوں نے تبلیغ قبول نہ کی، آپ جو ہے چالیس سال آپ نے تبلیغ فرمائی ان میں، اور چالیس سالوں میں کوئی آدمی مسلمان نہ ہوا، حالانکہ سب سے اچھے مبلغ تھے، جیسے ہم نے ذکر کیا واز کا طریقہ بہت اچھا تھا اور جو ہے گفتگو بڑی اچھی تھی، انداز بڑا خوبصورت تھا، زبان میں بڑی برکت تھی، لیکن اب جو ہے ان کی تبلیغ اور ان کے واز و نصیحت سے کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہو رہا. تو اگر کسی کی واز اور نصیحت سے کوئی آدمی ہدایت نہ پکڑے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ کرنے والا کمزور ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مبلغ جو ہے اس کے اندر خامی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے کہ ہدایت دینا رب کے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا رب کے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متبرک شخص تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو تبلیغ کرتے ہو کہ اسلام کیوں نہیں قبول کرتا، کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری ہے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ علیاذ باللہ اس میں قرآن کی کمزوری ہے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق تو ترجمان جو ہے اس کے اندر اثر نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو حبشہ سے آئے ہوئے بلال کو اسلام جو ہے اس کے دل میں پہنچا دے اور وہ غلام ہو کر اسلام قبول کر لے، اور اگر وہ چاہے کہ اسلام قبول نہیں کرنا تو جو آپ کا سکا چچا ابو لہب ہے، ہاں جی، یا آپ کی قوم کا آدمی ابو جہل ہے، یا آپ کے قوم کے آدمی عتبہ عتیبہ شیبہ وغیرہ جتنے بھی عقبہ بن معیط اور مغیرہ، یہ سارے کتنے لوگ تھے جو شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ سنتے تھے لیکن اسلام کی توفیق رب نے ان کو نہ دی. تو سیدنا یونس نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال، ایک روایت میں 9 سال، ایک روایت میں 23 سال، ایک روایت میں 40 سال تبلیغ فرماتے رہے اور کوئی آدمی مسلمان نہ ہوا. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے کردار پر، آپ کی گفتار پر، آپ کے تقوی اور پرہیزگاری پر، آپ کی سچائی پر وہ لوگ اتنے عاشق تھے کہ آپ کا بڑا احترام کرتے تھے. اور آپ جب لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا، آپ غصے ہو کر چھوڑ کر چلے گئے. ان کو جب آپ چلے گئے تو لوگ پیچھے چلے گئے ان کو منانے کے لیے کہ آپ اتنے اچھے آدمی ہو، آپ ہمارے پر ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہو، آپ تشریف لائیے واپس. تو 3 دن کے بعد آپ واپس آئے، پھر آپ نے تبلیغ فرمائی، اور جب تبلیغ کی پھر وہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تو کئی سال تبلیغ فرماتے رہے مسلمان نہ ہوئے، تو آپ ناراض ہو کر پھر چلے گئے. پھر چلے گئے اور قوم کو دیکھیے کہ قوم اسلام تو قبول نہیں کرتی، آپ کا واعظ اور نصیحت قبول نہیں کرتی، لیکن کہتی ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے. پھر لوگ قوم نکلتی ہے آپ کو جا کر لے کر آتی ہے، اے یونس علیہ السلام واپس آئیے، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں؟ تو 2 دن کے بعد آپ پھر واپس تشریف لائے. تو جب تیسری دفعہ کیا ہوا کہ جب 40 سال پورے ہو گئے اور انہوں نے کسی آدمی نے بھی اسلام قبول نہ کیا، تو سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میں نے 40 سال ان کو تبلیغ کی ہے، کوئی آدمی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، کوئی آدمی جو ہے اسلام کو قبول نہیں کر رہا، کوئی آدمی اے اللہ تیری ذات وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں رکھتا، اور ان کی اتنا 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اب میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے، اے رب کریم میں ان کو ہلاک فرما. تو سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالی نے فرمایا، اے یونس، آپ تبلیغ کرو اور ان کو اعلان کر دو کہ ایمان لاؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو رب کا عذاب آئے گا. اب جب یہ بات کہی تو سیدنا یونس علیہ السلام گلی کوچوں میں بازاروں میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگو، ایمان قبول کرو، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو، رسولوں کی رسالت اور نبوت پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، سیاہ بادل آئے گا جس کے اندر عذاب ہوگا جو پہلی قوموں پر آتا تھا، کہ پہلی قومیں ان بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ بارش آ رہی ہے، ہماری زمینیں سرسبز ہو جائیں گی، یہ کاشت سالی ختم ہو جائے گی اور اللہ کی نعمتیں بارش کی صورت میں برسیں گی. لیکن یاد رکھو، وہ سیاہ بادل جو ہے وہ اللہ کا عذاب تھا، پہلی امتوں پر جب آیا تمہارے اوپر بھی آئے گا، تم ایمان لے آؤ. انہوں نے کہا، عذاب کی بات کرتا ہے، کتنے دن میں عذاب آئے گا؟ تو اللہ کے نبی نے جب اللہ نے فرمایا کہ ان پر عذاب آئے گا تو آپ نے فرما دیا 40 دن میں آ جائے گا. حالانکہ 40 کا حکم رب کی طرف سے نہیں تھا، جب 40 کا وعدہ کر دیا اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے فرمایا، میرے نبی جلدی کیوں کر دی، 40 کا دن کیوں مقرر کر دیا ان کے لیے؟ ہم نے تو کہا تھا عذاب آئے گا، لیکن 40 کا دن تو نے کیوں مقرر کر دیا، اتنی جلدی کیوں کر دی؟ تو اب ان کو فکر لگا کہ میں نے 40 کا لفظ کہہ دیا ہے، اگر 40 دنوں میں عذاب نہیں آتا تو یہ قوم کہے گی کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے، اور اے اللہ اگر یہ قوم میرے بارے میں یہ سوچے گی کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے تو میں تو ان لوگوں کے سامنے خفت میری ظاہر ہو جائے گی، میری کمزوری ظاہر ہو جائے گی، مجھے یہ کہیں گے کہ یہ اللہ یہ نبی کیسا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اے اللہ اب 40 دنوں میں ان کے اوپر عذاب بھیج، ورنہ یہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے. اور پھر وہاں کا قانون یہ تھا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا تھا اس کو قتل کر دیتے، یہ اس دور کی بات ہے. آج تو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاؤ تو سبحان اللہ پھر بھی وہی اسی کی بات مانتے ہیں. یعنی یہ ہمارے لیڈر کتنے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں. ہاں جی، ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سچ نظر آتا ہے، لیکن قوم ہے کہ ان کے جھوٹ پر کسی کو جو ہے پرواہ بھی نہیں ہے کہ جو مرضی وہ کہتے رہیں. لیکن ایک وہ دور تھا کہ کافر بھی جھوٹ کو برا سمجھتے تھے، تو اس قوم کا یہ قانون تھا کہ جو جھوٹ بولے گا اس کو قتل کر دیں گے. تو سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام نے جب وعدہ کیا، اب آپ اپنے بچوں کو لے کر، قبیلے کو لے کر 10-12 میل دور شہر موصل سے آپ ایک غار میں چلے گئے عبادت فرمانے کے لیے، اور اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے. قوم پریشان ہے، وہ آپ کی تلاش میں ہے. اور قوم چونکہ 40 سال ایک آدمی نے گزارے ہیں، اور جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ 2 دفعہ اللہ کا نبی جاتا ہے وہ پھر منا کر لے کے آتے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر اچھا ہو، آدمی کے اندر اگر سچائی ہو، آدمی کے اندر اگر ایسی صفت ہو کہ وہ ضرر کسی کو نہ پہنچائے، چاہے اس کا مذہب کوئی دوسرا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی اس آدمی کو پسند کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہاں غیر مسلم کتنے ہیں، لیکن کئی ایسے غیر مسلم ہیں جن کے کردار پر آپ بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ بڑا سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کا نقصان نہیں کرتا، وہ ایسا بے ضرر ہے کہ اپنے سے ڈر لگتا ہے لیکن اس پر اعتماد کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالی کی دی ہوئی کوئی صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو کافر کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے خوف سے آپ نے ہجرت فرمائی، حضور نے ہجرت فرمائی، تو چپکے سے آپ نے کسی صحابی کو نہیں بتایا، آپ نے کسی اپنے ساتھی کو نہیں بتایا کہ کب جائیں گے، کہاں جائیں گے، کس طرف جائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر گئے، تو پتہ ہے آپ کو رستہ دکھانے والا جو شخص تھا تیسرا، وہ کون تھا؟ وہ کافر تھا. وہ کافر تھا جس کو آپ نے لیا اور کہا کہ تو ہمارے ساتھ چلے گا، ہمیں مدینہ منورہ تک تو نے پہنچانا ہے. اور اس کافر پر نبی کریم علیہ السلام کو اتنا اعتماد تھا کہ لوگ جو ہے آپ کی تلاش میں نکلتے ہیں. انعام مقرر تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق کو پکڑ کر لائے، اس کو 100 سرخ اونٹ ہم دیں گے، انعام دیں گے. ہاں جی، جیسے آج نہیں سروں پر انعام رکھا جاتا ہے، اتنے ملین ڈالر فلاں آدمی کے سر کا انعام ہے، اتنا فلاں کے سر کا انعام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام تھا گرفتار کر کے جو لائے، ہم عرب کا سرخ 100 اونٹ دیں گے اس کو. لیکن وہ کافر، اس کو بھی تو پتا تھا کہ کتنا انعام ہے، وہی لیک کر دیتا. لیکن کچھ آدمی جو ہوتے ہیں نا، کافر ہونے کے باوجود ان کے اندر رب تعالی نے ایسی خصوصیت رکھی ہوتی ہے کہ ان کی وہ اچھائی نہیں بدلتی. تو وہ مدینہ منورہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے رستے سے لے گیا جو رستہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے. قوم نے دیکھا کہ آدمی بڑا سچا ہے، زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بلا نہیں کہا. اس لیے جب بھی آپ غائب ہوتے ساری قوم پیچھے لگ جاتی کہ ڈھونڈ کے لاؤ اللہ کے نبی کو، وہ کہاں ہے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے. جب تیسری مرتبہ آپ گئے اور دن لمبے ہو گئے، تو اب قوم ڈر گئی. انہوں نے کہا کہ وہ 40 دن کا وعدہ دے کے گئے ہیں، آج تک اس نبی نے جھوٹ نہیں بولا. بادشاہ نے کہا پکڑ کر لاؤ اس کو، ان کو ڈھونڈ کر لاؤ، جو آدمی ڈھونڈ کر لائے گا میں 1 دن کے لیے اس کو حکومت دوں گا. ہاں جی، 1 دن کے لیے اجازت، اس کو اگر 1 دن کے لیے مل جائے تو پھر اترنا تو اپنی مرضی سے ہے نا جی، ساری تو اپنے قابو میں ہی ہوتے ہیں نا جی، پھر کون اتار سکتا ہے. ہاں جی، کیونکہ ساری فوج اپنے قبضے میں، سارے حکام اپنے قبضے میں. ہاں جی، تو 90 دن کے لیے لوگ آتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ 90 سال دیتا تو کبھی نہ جاتے. تو اس نے کہا میں 1 دن حکومت دوں گا، اور 1 دن سارے خزانے اس کے قبضے میں ہوں گے، 1 دن میں غلام بن کر اس کی خدمت کروں گا جو یونس علیہ السلام کو تلاش کر کے لائے. کیونکہ وہ اللہ کا نبی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں، ہم ہلاک ہو جائیں. تو اب جو ہے وہ تلاش کے لیے نکلتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی غار میں ہے، کسی کو نہیں پتا آپ کہاں ہیں، آپ اس انتظار میں ہیں کہ عذاب کب آتا ہے. جب 30 دن گزر گئے تو قوم باغی تلاش کرنے کے لیے، لیکن آپ نہیں ملتے. جب 35 دن گزرے تو کالا بادل دیکھا، جو ہے آسمان پر بادل آ رہا ہے. تو وہ نینوا قوم جو تھی، وہ اس موصل قوم جو لوگ تھے وہ ڈر گئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کالا بادل آئے گا. ہاں جی، تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ عذاب تھا، اس میں عذاب تھا اور آگ نظر آتی تھی، اس سے عجیب قسم کی سمیل آتی تھی. اور کچھ علماء نے لکھا کہ وہ عذاب نہیں تھا، ویسے بادل تھا، لیکن قوم ڈر گئی، انہوں نے دیکھا کہ کالا بادل ہے، اللہ کے نبی کہتے تھے کہ بادل آتا ہے اور اس میں عذاب ہوتا ہے، وہ ڈر گئے. تو جب 35 دن ہو گئے تو اتنے ڈرے کہ انہوں نے اب توبہ، اپنے دل سے توبہ کرنی شروع کر دی کہ اللہ کا نبی تو نہیں ملتا، لیکن اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے ہم اس پر عمل کرتے. کہنے لگے یا اللہ، ہم اس رب پر ایمان لائے، اس شریعت پر ایمان لائے جو یونس علیہ السلام پیش کیا کرتے تھے، اور اس کا طریقہ کیا ڈھونڈا جو توبہ کرانے کا. یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا لیے اور توجہ فون کی طرف رہی، ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے اور دیکھتے رہے باقی چیزوں کو، ہاتھ اٹھا لیے منہ سے آمین کہتے رہے یا دعائیں پڑھتے رہے، لیکن اپنے خیالات جو ہیں وہ کسی اور طرف رہے کہ کب جان چھٹتی، کب مسجد سے بھاگتے ہیں. نہیں، جب اس قوم نے دیکھا کہ عذاب آیا ہے، اب انہوں نے کیا کہ پوری قوم شہر سے باہر نکل گئی، ماؤں کو بچوں سے علیحدہ کر دیا، یعنی چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ماؤں سے علیحدہ کر دیا، جانوروں کو لے گئے، بکریوں کے بچوں کو بکری سے علیحدہ کر دیا، بھینس کے بچوں کو بھینس سے علیحدہ کر دیا، گاؤں کے بچوں کو گاؤں سے علیحدہ کر دیا، یعنی جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے علیحدہ کر دیا، عورتوں کو ان کے بچوں سے علیحدہ کر دیا گیا، پھٹے قرآن پرانے کپڑے پہنے، اور جا کر جنگل میں جا کر جو ہے جب گئے تو اب جانوروں نے شور مچایا اپنے بچوں کے لیے، ماؤں نے شور مچایا اپنی اولاد کے لیے، اور چھوٹے بچوں نے رونا شروع کر دیا اپنی ماں کے لیے. تو یہ جب یہ شور مچا پورے اس جنگل میں، اور لوگوں نے کہا اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما، ہم یونس علیہ السلام کے اس دعوت پر ہم ایمان لاتے ہیں جو یونس علیہ السلام کہتے تھے، اے اللہ عذاب کو دور فرما دے. ہاں جی، اور یہی حکم ہے کہ جب بارش نہ برستی ہو، جب قحط سالی آ جائے، کھانے کا نہ ملے، فصلیں نہ اگیں، جب پانی نہ آئے، آسمانوں سے بارش بند ہو جائے، جب زمین جو ہے روزی دینا بند کر جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ سارے شہر سے مرد عورتیں پرانے لباس پہن کر، یعنی کہ پینٹ ٹائی اور کوٹ پہن کر، یہ نہیں کہ بڑے جبے اور دستارے پہن کر، یہ نہیں کہ بڑی بڑی شیروانیاں استری کرا کے اور تم سلواریں استری کرا کے، نہیں، پرانے کپڑے پہن کر، پھٹے پرانے میلے کپڑے پہن کر، جس سے تمہاری غریبی ظاہر ہو، جس سے تمہاری فقیری ظاہر ہو، جس سے تمہاری عاجزی ظاہر ہو، جس سے تمہارا منگتا پن ظاہر ہو، اس حالت میں خود بھی نکل جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ، جانوروں کو بھی لے جاؤ، اور ان کے بچوں کو بھی لے جاؤ جنگل میں جا کر، اور وہاں جا کر اس طرح کر کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ پہلے ایسے مانگتے تھے اور ہمارے حالات خراب ہو گئے، اب ان حالات کو بدل دے، ایسے کر دے. تو دعا کرو جب یہ سارے جانوروں کو لے کے جاؤ گے، بچوں کو لے کے جاؤ گے، کمزور قوموں کو لے کر جاؤ گے، بچہ کمزور ہے، عورت کمزور ہے، خیر آج تو نہیں کمزور لیکن عورت کمزور ہے، ان کو لے جاؤ تو رب تعالیٰ ان کمزوروں کی سن کر اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے. دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے عاجزی سے مانگو، ایسے نہیں کہ جیسے درس قرآن سننا ہے تو نواب بن کر ٹیکے لگا کر بیٹھے ہو، رب کا کلام ہے. آج ہی جب آپ سوشل سیکورٹی کارڈ بنوانے جاتے ہو، امیگریشن کی لائن میں لگتے ہو، جب آپ فوڈ اسٹمپ لینے جاتے ہو، جب آپ کسی دفتر میں جاتے ہو، کہ آپ وہاں بھی ایسے جا کر بیٹھتے ہو؟ رب کا کلام ہے. اور میں کب سے کہہ کے تھک چکا ہوں، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے آپ کو 2 زانو بیٹھنا چاہیے، اللہ کی ذکر کو سننے کے لیے آپ کو 4 زانو بیٹھنا چاہیے. توجہ قرآن و حدیث کی طرف ہونی چاہیے تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آئے. یہ نہیں کہ جہاں تک دیواریں ہیں اس طرح کا آدمی آپ لگے ہوئے ہوں. ہم تو آپ کو کہہ کے تھک گئے. جتنی آپ عاجزی اختیار کرو گے, جتنی آپ انکساری اختیار کرو گے, جتنا اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو فقیر اور منگتا ظاہر کرو گے, رب تعالیٰ جل شانہ اتنا آپ پر کرم فرمائے گا. وہ دیکھیں دو قومیں ایسی ہیں, جب عذاب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو نہیں ٹالتا, لیکن دو قومیں ایسی ہیں جن پر عذاب آیا ہوا, رب تعالیٰ نے ان کی عاجزی اور ان کی دعا سے اس عذاب کو ٹال دیا. ایک قوم یونس, آپ سن رہے ہیں کہ عذاب آیا, بادل میں عذاب نظر آ رہا ہے, قوم انہوں نے اپنی عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دی, مال خیرات کر دیا. وہ جو بنی اسرائیل کو قید کر کے لائے تھے, جن کے لیے یونس علیہ السلام 40 سال کہتے رہے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دو, نہیں چھوڑا, لیکن جب عذاب دیکھا کہا اے اللہ ہم سب کو آزاد کرتے ہیں, تو مہربانی فرما دے. تو غلاموں کو آزاد کرنا, کمزوروں پر رحم کرنا, غریبوں کو مال دینا, کسی کا دبایا ہوا مال جو اس کو دے دینا اس کو, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنتا ہے. اور جب تک مال بھی دبائے رکھو, تم غریبوں پر بھی ظلم کرتے رہو, اپنی اکڑ بھی پوری رکھو اور کہو کہ خدا تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا, تمہارے حال پر رحم فرمائے گا, یہ بات صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ دلوں کے راز جانتا ہے. اس کو تمہاری, اللہ فرماتا ہے نا کہ